سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آل الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرمین شریفین طیبین کی زیارت کی وجہ سے میں تین ہفتوں سے آپ سے مخاطب ہونے سے محروم ہوں آج بھی حالت طبی کی وجہ سے بولنا دشوار ہو رہا ہے صرف پینڈنگ میں جو آپ کے سوالات پڑے ہیں ان میں سے ایک سوال کا جواب دینے کے بعد آج ہم نے زحمت دی ہے وطن عزیز کے عظیم عالم دین جماعت اہل سنت پاکستان کے رابرو رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی زیرہ مجدہو کو وہ قرآن فکر کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے احمد آباد انڈیا سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ رضوی صاحب نے شیئر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں بڑی کتابیں میں نے پڑھی ہیں لیکن ایک بات میرے لیے قابل فہم ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار نے بائیکاٹ کرنے کے بعد شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو یہاں آپ کا قیام ہفتوں یا مہینوں میں نہیں ہے بلکہ سالوں میں ہے. جاننے والی بات یہ ہے کہ یہاں اس قیام کے دوران رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تبلیغ اور تحریک کا انداز کیا تھا؟ آپ نے یہ وقت کیسے بسر کیا؟ مسند امام احمد ابن حنبل میں کچھ نشانات ملتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں شعر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں اسلامی قوت کے اظہار کے لیے کیا 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 اور اہتمامات کس نوعیت کے فرمائے. عالی جناب علامہ عبد المصطفیٰ رضوی صاحب، آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تحریک اور تبلیغ کے حوالے سے جو استدراک کیا ہے، جہاں تک میں جان سکا ہوں یا مجھے سمجھ پڑی ہے کہ شعب ابی طالب میں صرف وہ لوگ معصور نہیں تھے جو مسلمان ہوئے، بلکہ یہ بائیکاٹ رسول اللہ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، بحیثیت قبیلہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی تحریک قبول کی تھی وہ بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے دین کو دین حق کی حیثیت سے قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ ہاشمی تھے، کفار نے انہیں بھی بائیکاٹ کا شکار بنایا. اور میری معلومات میں صرف ایک ابو لہب تھا جو کہ شعب ابی طالب میں نہیں تھا، اور وہ مشرکین اور متشددین کا ساتھ دے رہا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام کے شعب ابی طالب میں کام کی نوعیت خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اپنے فکری حامیوں، مددگاروں اور مسلمان ہونے والوں کی تربیت تھی کہ ان کی روحانی تربیت کی جائے، انہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے تیار کیا جائے، اور ان میں دین کی انڈرسٹینڈنگ کی مضبوط بنیاد فراہم کی جائے. دوسری چیز تھی کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان پر محنت کی جائے اور انہیں اسلام کی راہ لانے کی کوشش کی جائے. بلادری کو میں نے پڑھا اور بذات خود امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ بہت سے لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے اسی عرصہ میں مسلمان ہوئے اور وہ تحریک اسلام میں شامل ہوئے. اور تیسری چیز میں عرض کروں کہ چار مہینے جو حج کے ہوتے اور موسم کے ہوتے، باہر سے قافلے آتے اور تقریباً ان چار مہینوں میں جو معاشی مقاطع تھا یا بائیکاٹ تھا وہ فطری امر ہے کہ تھوڑا نرم ہو جاتا، اس لیے کہ اس بائیکاٹ کا اطلاق زیادہ تر ان قبائل سے کے ساتھ تھا جو مکہ شریف کے اندر رہتے تھے. جو قبائل باہر سے آتے ان کی ضرورتیں بھی ہوتی اور وہ ساتھ تجارت بھی کرتے، اور ان کا قیام عکاظ منڈی کے گردا گرد ہوتا یا زیادہ تر وہ قافلے منا میں رکتے اور مجنہ کے مقام پر بھی وہ کچھ لوگ رکتے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام موسم کے اندر مسلسل چار مہینے ان جگہوں پر تشریف لے جاتے اور آپ قرآن سناتے اور آپ دعوت اسلام پیش فرماتے. اس طرح اسلام کی تحریک کو اس زمانے میں قبائل مکہ کی نسبت باہر کے قبائل میں پروان چڑھنے کا موقع زیادہ ملا, اور یمن کی طرف سے اور طائف کی طرف سے اور حبشہ کی طرف سے آنے والے قبائل میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے آمادہ ہوئے. میں عرض کروں کہ شدت اگرچہ زیادہ تھی, سختی بھی زیادہ تھی, لیکن ایک دو روایات میری نظر سے گزری ہیں کہ جب ابال کر کھانے کے لیے چمڑے بھی دشوار ہو گئے تو یہی آنے جانے والے قبائل میں سے اس چمڑوں کے ٹکڑے یہاں کے محصورین کو ملے. بلکہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ کشمکش مکہ کے لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھی. اس عرصے میں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایک رشتہ دار نے ایک پارسل بھیجا جس میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں تھیں, تو اس کا پتہ چل گیا ان قبائل کو جو کہ شعب ابی طالب میں حضور کے ساتھیوں کو معصور کرنے کے ذمہ دار تھے. اس پر ایک خون ریز جھڑپ ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر من کل الوجوہ بائیکاٹ کے اثرات نہیں تھے. وہ لوگ جو یہاں شعب ابی طالب میں محصور تھے ان کے رشتہ دار کسی نہ کسی طرح ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ تبلیغ اور تحریک کی نوعیت کیا تھی, اسے تین حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے. تربیت کا کام, آنے جانے والے جو قافلے کے ساتھی تھے جو محصور تھے مسلمان نہیں تھے ان کے دماغ ذہن اور عقل پر کام, اور تیسری منا میں اور عکاظ اور ان جگہوں ٹھہرنے والے موسم کے اندر جو قافلے ہیں ان میں اسلام کا شعور پیدا کرنا اور ان کو دعوت دینا. واللہ عالم. ناظرین, میں چاہوں گا کہ اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی زندہ مجدہو کو دعوت دوں کہ وہ اپنے ارشادات سے نوازیں. جناب علامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, امنت بالله وصدق الله العظيم, الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرح میں بھی اپنی خوشبختی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ قبلہ شاہ جی کا دیدار کر رہے ہیں اور میں قبلہ شاہ جی کے پاس بیٹھ کر ان کا دیدار بھی کر رہا ہوں اور ان کے حکم سے آپ سے کچھ باتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. تقریباً ہر کلمہ پڑھنے والا اس آیت کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور اس آیت کو پڑھ کر اس کے دل میں اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے عجیب قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ خود خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت اور عظمت عطا کی ہے کہ جتنی خدا کی مخلوق ہے ان سب کے لیے اللہ نے وجود مصطفیٰ کریم میں رحمت رکھی ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس جس عالم میں کوئی رہتا ہے اور اس عالم کے دکھوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے دکھوں کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم کی پناہ لے. وہ خالق جس عالمین کا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میرا محبوب سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو رحمت ہے اس میں سے ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر نوازا ہے ان لوگوں کو جو بظاہر پسے ہوئے نظر آتے ہیں اور معاشرے کے مختلف مظالم کا شکار بھی نظر آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے دور جاہلیت میں بڑی کبھی قسم کی رسم تھی کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی، وہ اسے منحوس تصور کرتا اور اسے زندہ درگور کرنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتا. اور میں حیران ہوں کہ کتنا محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں اولاد کے لیے. دور جاہلیت میں لوگ اتنا سنگ دل ہو گئے تھے کہ باپ زندہ زندہ بچی کو دفناتا اور اسے کوئی اس پر رحم نہ آتا، ندامت نہ ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت، ملکہ عفت و طہارت، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر قیامت تک کی بیٹیوں کو اس طرح عزت دی کہ اے فاطمہ، میں آج تیرے لیے کھڑا ہوں گا اور قیامت تک جو میرے دامن میں پناہ لینے والے ہوں گے وہ کبھی بھی بیٹی کو توہین کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تین بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور اچھی طرح ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں مجھ محمد عربی کے ساتھ ہوگا اور میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی طرح اگر کسی کی تین بہنیں ہوں اور وہ ان تین بہنوں کا اسی طرح خیال رکھے، پرورش کرے اور حتیٰ کہ ان کو بے نیاز کر دے ضرورتوں سے، تو وہ بھی میرے ساتھ ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا. آپ دیکھیں، جس معاشرے میں عورت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، رسول کرم نے کس انداز سے انہیں عزت اور عظمت عطا کی کہ بیٹیاں ہماری ہیں، پرورش ہم نے اپنی بیٹیوں کی کرنی ہے اور شفاعت مدینے کے تاجدار فرمائیں گے، بہنیں ہماری ہیں، ہم نے خیال ان کا رکھنا ہے، رشتہ ہمارا ہے اور ان کی فکر مدینے کے تاجدار کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد بڑی نعمت ہے، بیٹا بڑی نعمت ہے، لیکن میری معلومات میں کہیں یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تو دیا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، لیکن سرکار کا یہ ارشاد کہ تین بیٹیوں کی پرورش جو کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، بیٹوں کے حوالے سے یہ فرمان نہیں ملتا. لگتا یہ ہے کہ بیٹوں کو پالنے کے لیے تو انسان کے ذہن میں بہت سی لالچیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ میرا وارث بنے گا، اس سے میرا نسب چلے گا، اور نسب کا چلنا یہ نعمت بھی ہے، بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ثواب اتنا سرکار نے بیان نہ فرمایا، اور بیٹی کی پرورش پر اپنی شفاعت کا لنگر اور جنت میں ساتھ رکھنے کا ارشاد فرما کر مجھے لگتا یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹوں کو مختلف مقاصد کے حوالے سے خوش ہو کر پالنے والو، اگر تمہیں بیٹی کو پالنا کسی اور مقصد کے لیے اچھا نہ لگے تو مجھ محمد عربی کی شفاعت کے لیے اس بچی سے پیار کرنا اور اسے پالنا، تو میرے رسول کرم نے شفاعت کا لنگر عطا کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو یہ درس دے دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا غلام ہو، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ بیٹی اور بہن کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اسے خدا کی رحمت نہ سمجھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے چار صاحبزادیوں کو دلہن بنا کے اپنے گھر سے روانہ کیا ہے، لگتا یہ ہے اس میں بھی یہ حکمت تھی، صاحبزادے تو چھوٹی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے اور سرکار کی بارگاہ سے چار صاحبزادیاں دلہن بن کے گئیں، اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ صاحبزادیوں کو پالنے والا اداسی کا شکار نہ ہو، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی محروم ہوں، بلکہ جب وہ بیٹیوں کی پرورش کرے تو مجھ مصطفیٰ کی سنت کی بہار اسے خوش رکھے کہ جو کام رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا مصطفیٰ کی عطا سے وہی کام میں کر رہا ہوں، اور اگر وہ بیٹیوں کو دلہن بنا کے روانہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کبھی یہ نہ آئے کہ میرا بھی بیٹا اگر ہوتا تو میں بھی اسے دلہا بناتا، میرا بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ تو سرکار نے چار بیٹیوں کو دلہن بنا کے روانہ کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتایا جو مجھ مصطفیٰ کی ادا سے پیار کرنے والے ہیں وہ بیٹیوں کی پرورش اور انہیں دلہن بنانے پر مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی پرورش کر کے، ان کا خیال کر کے، انہیں دلہن بنا کر گھروں میں بھیج کر مجھ محمد عربی کی سنت سمجھتے ہوئے اس میں خوشی اور راحت محسوس کریں گے۔ وہ عورت جسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مصطفیٰ کریم نے اسے اس طرح کی عزت عطا کی کہ اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں آپ اچھے طریقے سے پالیں اور شفاعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں۔ عورت کے عام طور پر چار رشتے ہو سکتے ہیں کسی بھی آدمی سے، یہ عورت ماں ہے، یہ عورت بیوی ہے، یہ عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے، اور میں ناظرین اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سرکار نے ان سارے رشتوں کو تقدس عطا کیا، طہارت عطا کی، بیٹیوں اور بہنوں کے پالنے سے، ان کی تربیت کرنے سے اپنی شفاعت کا ذکر کیا، اور بیوی کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، وانا خیرکم لاہلی، اور فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ محسنہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد رسول اللہ علیہ السلام اکثر سیدہ کائنات کا ذکر کرتے اور ان کی ان خدمات کو یاد فرماتے جو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور سرکار ذکر کر کے فرماتے کتنا عظیم المرتبت وہ تھی کہ انہوں نے اس وقت میری ہمدردی کی جب ہمدرد کوئی نہ تھا، اور اس وقت مال کا نذرانہ پیش کیا جب مال کا نذرانہ پیش کرنے والا کوئی نہ تھا، اور انہی سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ یہ بار بار تذکرہ کرتے، صرف ان محاسن کا تذکرہ ہی نہ کرتے بلکہ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی خاطر یوں بھی فرماتے کہ آپ بکری ذبح کرتے، اس کے گوشت کے مختلف حصے کرتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کراؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام یہ عمل کیوں کرتے کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد تحفے تحائف بھیجتے؟ تو سرکار فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو میں تحفے بھیجوں گا تو میری خدیجہ اپنی قبر میں خوش ہوگی کہ میرے محمد نے مجھے بھلایا نہیں ہے، دنیا سے آنے کے بعد بھی مصطفیٰ کریم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. اس میں ایک پیغام ہے کہ آپ کے گھر میں جو عورت آئی ہے، زندگی میں جو اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو مجھ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ زندگی میں ساتھ رہے تو بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں واپس چلی جائے تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسے بھلانا نہ. تو ایک بیوی کو بھی سرکار نے عزت دی، اور اگر یہ عورت ماں ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. عورت بیوی ہے تو بھی عزت میرے آقا نے دی، عورت ماں ہے تو بھی عزت میرے آقا نے دی، عورت بیٹی ہے تو بھی عزت میرے آقا نے دی، عورت بہن ہے تو بھی عزت میرے آقا نے دی. اور مدینے کے تاجدار نے بندہ پروری کی اور عزت عطا کرنے کی حد کر دی، ارشاد فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم او کما قال. سرکار نے فرمایا عورتوں کو توہین کی نظر سے وہ دیکھے گا جو خود کمینہ ہوگا، اور عورتوں کی عزت وہ کرے گا جو خود عزت والا ہوگا. میرے معزز ناظرین، کتنا اعزاز مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا عورت کو کہ تمہاری جو توہین کرے مجھ مصطفیٰ کی نظر میں وہ خود ذلیل ہے، اور جو عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھے وہ خود عزت والا ہے. جس رسول کی تعلیم یہ ہو کہ عزت والا ہونے کے لیے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے، اس کے غلام کبھی عورت کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، کبھی عورت کو توہین کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے شاہ جی کے توسل سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اللہ نے تجھے جتنی عزتیں عطا کی ہیں یہ ساری مصطفیٰ کریم کا صدقہ عطا کی ہیں، اتنا تو اپنے نبی سے تو بھی وفا کر لے کہ مصطفیٰ کا عطا کردہ حجاب، مصطفیٰ کا عطا کردہ پردہ، مصطفیٰ کی عطا کردہ وہ چادر کہ جو تجھے قید کرنے کے لیے نہیں، تیرے وجود کے تقدس پہ پہرا دینے کے لیے ہے، اس پردے کو اپنے اوپر لازمی کر لے. اور اگر کوئی پوچھے تو اسے کہے کہ میں اس نبی سے وفا کا رشتہ نبھا رہی ہوں جس نے میری توہین سے مجھے نکال کر عزت کے مقام پہ لا کے کھڑا کیا، تو میں اس نبی کو راضی کرنے کے لیے اب اس پردے کو چھوڑنے نہیں لگی جس نبی نے مجھے عزت والا بنایا ہے. اس مصطفیٰ کی عزت کے جواب میں میں اپنے آقا کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پردے کو نہیں چھوڑوں گی. اور بڑی خوبصورت بات قرآن مجید میں پردے کے حوالے سے جو قرآن نے کہی ہے کہ یا ایھا النبی کل ازواجہ کا و بناتے کا و نساء المومنین، اتنا خوبصورت انداز ہے کہ محبوب آپ فرما دیں اپنی گھر والیوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور ایمان والوں کی عورتوں کو. رسول اللہ سے کہلوانے میں بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے محمد عربی علیہ السلام، پتہ تو ہے تیری نکرانیوں کو اور ان خادمات کو کہ تیرے تشریف لانے سے پہلے ان سے کیا سلوک ہوتا تھا، تو تو اتنا بڑا ان کا محسن ہے، تو ان کو ارشاد فرما دے کہ پردہ کرنا ہے تاکہ ان کو کوئی اور بات ادھر ادھر مائل نہ کر سکے، تیرے ارشاد کی تعمیل میں یہ پردہ کر لیں. عام طور پر یہ کہنے میں اور سننے میں آتا ہے، یقیناً کوئی اچھے جملے نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نظر میں حیا ہو تو پردے کی کیا ضرورت ہے، نظر میں حیا ہونا چاہیے، پردے کی ضرورت کوئی نہیں. میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حیا کسی صورت میں بن کر کائنات میں آئے تو میرا وجدان کہتا ہے اور ایمان کہتا ہے حیا کو صورت فاطمہ سے زیادہ اور کون سی صورت پسند آئے گی. وہ حیا مکمل سیدہ زہرا کی تصویر ہی ہوگا. تو جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی چوکھٹ پاک سے حیا کا لنگر حضور کی خادمات میں تقسیم ہوتا ہے، انہوں نے پردہ کیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے نظر اور سوچ میں حیا ہو تو پردہ خدا رسول کی عطا بن کے نصیب ہوتا ہے۔ میں آج کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہوں گا، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس بات کو اچھی طرح سے سن لیں کہ جنت کی عورتوں کی سردارہ حضرت سیدہ زہرا ہے، اور خوش نصیب عورت وہ ہے جسے سیدہ زہرا کی قیادت نصیب ہو۔ اگر آج یہ عفت، پردہ اور طہارت کو لازمی بنا لیں تو یقیناً اللہ سے امید ہے کہ انہیں بھی سیدہ زہرا کی قیادت نصیب ہوگی۔ ایک پہلو اور عرض کر کے میں ختم کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں جو بچہ یتیم ہو جائے، چھوٹا ہو، اس کا والد دنیا سے چلا جائے، بڑا بے آسرا، بے سہارا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ میں بھی کچھ 6 سال کی عمر میں یتیم ہوا تھا، تو یتیم ہونے والے کے احساسات کو کوئی یتیم ہی جان سکتا ہے، یتیم ہی بیان کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کو در یتیم بنایا گیا تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں یتیموں کے لیے اور وسعت پیدا ہو۔ یتیموں کو سرکار نے کس کرم نوازی سے نوازا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی یتیم روتا ہے تو خالق کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے، کس نے رلایا اس یتیم کو جس کے باپ کو میں نے موت دی ہے، کس نے رلایا؟ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ تعلیم اور آپ کا یہ ارشاد، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مصطفیٰ کا نوکر پڑے اور پھر کسی یتیم کو رلائے، پھر کسی یتیم کے حقوق میں ڈاکے ڈالے، پھر کسی یتیم کو بے آسرا سمجھے، پھر کسی یتیم کو بے سہارا سمجھے۔ روتے تو اوروں کے بچے بھی ہیں، یہ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی کا باپ زندہ ہو اور وہ روئے اور رب فرشتوں کو کہے کہ کس نے رلایا۔ لیکن اگر یتیم روتا ہے تو رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے جس نے یتیم کو رلایا۔ میں آج یہ میسج دینا چاہوں گا، 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو درندگی میں نہ گزاریں، بندگی میں گزاریں، کسی یتیم کو لاوارث نہ سمجھیں۔ جس کا کوئی وارث نہیں اس کے وارث بھی مدینے کے تاجدار ہیں، اس کا وارث خدا ہے۔ رب پوچھتا ہے یتیم کو کس نے رلایا ہے، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پھر رب خود فرماتا ہے کوئی جو اب اس یتیم کو خوش کرے اور مجھ سے جنت لے لے، ہے کوئی جو اس کو یتیم کو خوش کرے اور مجھ کو جنت لے لے۔ آپ سوچ سکتے ہیں رسول کرم کے ایک ایک ارشاد میں معانی کا سمندر ہے۔ یتیم بچہ روئے اور اس کو کوئی خوش کرے اور خدا سے جنت لے، اور یہ ارشاد میرے نبی فرمائے، تو آپ حضور کے دامن کرم میں جو رحمتیں ہیں یتیم کے لیے، اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یتیم بچہ کسی کا ہے اور اسے کوئی خوش کر دے تو خدا جنت دے دیتا ہے۔ مزاج نبوی پر یہ ہے کہ میرے نوکرو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم روتا دکھائی نہ دے۔ صرف میرے آقا نے اتنا ہی نہیں فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس سے آگے کی بات بھی کی، فرمایا آنا وقافل الیتیم ہاکدا، سرکار نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی۔ اب یہ بچہ یتیم کسی کا ہے، پالے کوئی اور جنت میں ساتھ میرے آقا لے جائے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے بچوں سے، امت کے بچوں سے مدینے کے تاجدار کو کتنا پیار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہوں گا، ہم جس نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، اس پاک نجیب نبی کے نظام میں اتنی رحمت ہے، وہ تو جانوروں پر ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتے، تو کسی انسان پر ظلم اور زیادتی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، اگر کوئی آدمی رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہو کر میرے آقا سے غلامی کا دعویٰ کر کے کسی کو ستاتا ہے، اس کی اپنی غلط فہمی اور اچھے اعمال سے منہ پھیرنا یہ بیماری تو ہے، حضور کے نظام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خیر خواہی کو دین قرار دیتے ہیں، بلکہ بڑا خوبصورت ارشاد گرامی آقا کریم کے فرامین کے چھوٹے چھوٹے جملے اور معانی کا سمندر یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ صرف اس ایک فرمان کو لے لیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان لوگوں پر مہربانی سے پیش آؤ جو زمین پہ رہتے ہیں، زمینی مخلوق پہ تم مہربانی کرو اور عرش والا تم پر مہربانی کرے گا۔ آج کا میرا میسج قبلہ شاہ جی کے قدموں میں بیٹھ کر یہی ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں، اگر میرے رسول سے آپ پیار کرتے ہیں، انسانیت سے پیار کریں، انسانیت سے محبت کریں، اور کوشش کریں آپ کے وجود میں خیر ہو۔ رسول کے امتی میں شر کا ہونا میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جتنا وجود زیادہ مخلوق خدا کے لیے نفع دینے والا ہوگا، اتنا ہی اسے میرے آقا کا قرب نصیب ہوگا۔ میں ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ قبلہ شاہ جی کی میٹھی میٹھی باتیں انہیں آج سننے سے میرا وجود رکاوٹ بنا۔ میں آپ تمام سے معافی کا خواستگار ہوں، اور قبلہ شاہ جی کی شفقتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ حضور مفکر اسلام، سفیر عشق رسول، قائد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا کرے، اور ہم جیسے غریب اور مسکین لوگ ان کے سایہ محبت سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ ویسے ناظرین، میں آپ کو ایک بات ادراہ محبت عرض کرتا چلوں، عام حالات میں شاہ جی کی نظروں میں جو کیفیت ہوتی ہے نگاہوں میں، بندہ اسے دیکھ کے سراب ہو جاتا ہے۔ اب تو 20-25 دن گنبد خضرا کے جلوے اور طواف بیت اللہ اور بیت اللہ کے جلوے، میں تو بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی بات ہی کر رہا ہوں، خدا ہی جانتا ہے وہ کون کون سے جلوے ہیں جو شاہ جی کی نظروں میں ہیں۔ 3 ہفتے کا ناغا، میرے خیال میں وہ ناغا نہیں، میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جن جلووں کو شاہ جی نے اپنی نظروں میں 3 ہفتے تک سمویا ہے، آج شاہ جی کی نظروں سے وہ جلوے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو میں اسے ناغا نہیں سمجھتا، وہاں رہے تو فائدہ ہمارا ہے، اور آج ہمیں نواز رہے ہیں تو بھی فائدہ ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ناظرین، آپ نے حضرت علامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ کا خوبصورت خطاب سنا۔ آپ کے خطاب کے دوران میرے احساس میں اور میرے ادراک میں ایک بات آ رہی تھی، اگر میں اس کا اظہار نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں علمی خیانت ہے۔ اگر آپ تاریخ کے تمام مراحل کو زیر نظر لائیں، جہاں جہاں سے اسلام گزرا ہے اور اس نے کائنات انسانی کو نوازا ہے، دور اول میں جو قافلہ انسانیت کو مسائل درپیش تھے وہ جہالت کے تھے، علم نہ ہونا، وحی کے نور سے محروم ہونا، اس نے اس زمانے کے انسان کو خونخوار بنا دیا تھا۔ لیکن محسوس کرتا ہوں کہ آج جو فتنے دنیا میں مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں یا انسانوں کو پیش آ رہے ہیں، وہ جہالت سے کم پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے عقب میں آپ دیکھیں تو ایک فلسفہ ہے اور ایک سائنس سے ضرورت سے زیادہ مرہوب ہونا ہے۔ جدیدیت نے آج کے انسان کو خیرہ چشم کر دیا ہے اور وہ مذہبی اقدار سے باغی دکھائی دیتا ہے. ایسے ماحول میں مفتی صاحب نے عورت کی باتیں کی، اقدار اسلام کی باتیں کی، پردہ کی باتیں کی، حیا کی باتیں کی، ضرورت مندوں کی کفالت کی باتیں کی، رحمت مصطفیہ کے اظہارات سامعین و ناظرین کے سامنے آپ نے پیش فرمائے. اس کے لیے جرأت چاہیے اور جذبہ، وگرنہ آج جدید علم کے فتنوں نے خطیبوں کو، لکھنے والوں کو، ادیبوں کو جو لہجہ دیا ہے وہ معذرت خواہانہ ہے. وہ مغرب کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات اور بوسیدہ اعتراضات کے سامنے سرنگوں دکھائی دیتے ہیں. میرے دور کو ضرورت ہے ایسے خطیبوں کی جو اسلام کی عقلی، اخلاقی اور روحانی قوتوں کا بلبلا اظہار کریں، اور جو اسلام ہے اسے اسلام سمجھ کے پیش کریں. اس پر معذرت چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اسلام ہے وہی اسلام ہے، جو دین ہے وہی دین ہے. وگرنہ جیسے ریت کا کوئی مینار بنا دے تو آہستہ 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 زمین بوس ہو جاتا ہے. اگر آپ جھوٹی بنیادوں پر، بوسیدہ بنیادوں پر دینی فکر کو باطل پرست لوگوں کے سامنے ان کے استدلال کے ساتھ پیش کریں گے تو تمہارے بنائے ہوئے مینار زمین بوس ہو جائیں گے. مفتی محمد اقبال چشتی جیسے خطیب عالم معاشرے کی ضرورت نہیں، دین اسلام کی ضرورت ہے. جن کے لب و لہجہ میں جرأت ہو، جسارت ہو، اور وہ اپنی بات کو اپنی دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں. حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں اتنا خوبصورت خطاب کیا. ساتھ ہی ایک سوال کا جواب عرض کروں گا کہ ہمارے راول پنڈی سے شیخ محمد عامر ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے استفسار کیا ہے کہ آپ نے صدیق حال میں ایک خطاب کیا تھا، میں اس میں موجود تھا، آپ نے کلا بل تخبون العاجلہ پر وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کی تھی میں نے، اور اعلی عاجلہ کی ان کے خیال کے مطابق بڑی اچھی تشریح کی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ سورہ قیامہ میں پیچھے لا تحرک بہ لسانک لتعجلہ بے ہے، اور آگے فوراً جو ہے وہ کلا بل تحبون العاجلہ ہے. پہلے بھی قیامت کے مضامین ہیں، پیچھے بھی قیامت اور موت کے مناظر ہیں، یہ بیچ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجلہ بے یہ سمجھ نہیں آیا. تو شیخ محمد عامر صاحب وہاں بھی گفتگو سننے کا شکریہ، اور یہاں بھی رابطہ کرنے کی مہربانی. اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں علوم اسلامی میں ایک علم ہے جس کا نام ہے علم معانی. اس کی ایک اصطلاح ہے اندماج. علماء معانی لکھتے ہیں کہ یہ جو لا تحرک بہ لسانک ہے، پہلے بھی قیامت کے مضامین، بعد میں بھی قیامت کے مضامین، ان کے اندر ان آیات کا آ جانا یہ اندماج ہوا ہے. اندماج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے مضمون اور ہو، بعد میں بھی مضمون اور ہو، بیچ میں کوئی اور مضمون بیان کر دینا. تو میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ خطیبانہ اسلوب رکھتی ہے اور محاذرانہ لہجہ رکھتی ہے. اسے رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے اور حضور افسق الناس تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم کی دولت دی تھی. تو خطیب جس وقت خطبہ دیتا ہے تو وہ لوگوں کی ضرورتیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو مخاطب ہیں ان کی ضرورتیں روحانی اور اصلاحی کیا ہیں، اور پھر وہ ترتیب قائم کرتا ہے کہ جو زیادہ اشد ضرورتیں ہیں انہیں پہلے پورا کیا جائے اور جو ذرا ثانوی نوعیت کی ہیں انہیں بعد میں پورا کیا جائے. تو قرآن مجید کے نزدیک جو مقاصد قرآن ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت و توحید اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت. تو قرآن مجید جس وقت ضابطہ کوئی دیتا ہے لوگوں کو، نظام دیتا ہے، اس میں معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، مال کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں، ریاست کے مسائل ہیں، سیاست کے مسائل ہیں، تو اسلام اور قرآن یہ نہیں چاہتا کہ قرآن سننے والا شخص جو ہے وہ امور دنیا میں کسی دستور کو سیکھنے کے لیے اتنا ڈوب جائے کہ اس کو اللہ کی ذات بھول جائے یا اس کی نظر حضور کے چہرے سے ہٹ جائے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو بھی مضمون بیان کر رہا ہو اس میں ہر دو چار آیتوں کے بعد اللہ کا ذکر ضرور ہوگا اور مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور ہوگا. اس اندماج کی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے سنگین مسائل بیان ہوئے تھے اور حوادث قیامت کا تذکرہ ہوا تھا اور ہلا کر رکھ دینے والی تنبیہات تھیں. تو جو سننے والا ہے وہ ڈر بھی سکتا تھا کہ میری نجات کیسے ہو، تو بیچ میں حضور کی سیرت کا ذکر کر دیا اور رب کریم نے کہا کہ غم نہ کھا، اگر تو نے نجات چاہی تو تیرے لیے میں بھی کافی ہوں، میرا محبوب بھی کافی ہے. اور اس طرح صداقت قرآن کی تخفیض کی بات بھی ہو گئی. اس کی ایک اور مثال دوں گا. مثلا ایک جگہ کا حافظو حل الصلاوات وصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی حفاظت. حالانکہ پہلے عورتوں کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور نکاح و طلاق کی باتیں ہو رہی تھیں، تو قرآن مجید نے کہا کہیں قرآن سننے والا نکاح و طلاق کے مسائل میں ڈوب ہی نہ جائے، تھوڑی دیر اس کی فکر کو پھر مہمیز لگائی جائے تاکہ یہ ذکر اللہ کی طرف آ جائے اور یہ اندر سے توانا ہو جائے. تو سورہ قیامہ دراصل حوادث قیامت کو بیان کرتی تھی، لیکن سننے والے کے اندر کو توانائی دینے کے لیے، اس کے ایمان میں اور پختگی پیدا کرنے کے لیے قرآن کا ذکر کر دیا گیا اور صاحب قرآن کا ذکر کر دیا گیا. ویسے ایک آدھ مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اندماج نہیں ہوا، اور اگر اندماج نہیں ہوا تو پھر مفہوم ان لکھا کہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جس وقت نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ اس کو جلدی جلدی پڑھے گا کہ اچھا یہ بھی لکھ دیا گیا، یہ بھی لکھ دیا گیا، یہ بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسے مخاطب کیا گیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اب جلدی جلدی کیوں اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا ہے. لیکن اس احتمال کو مفسرین اور جمہور مفسرین نے اتنا لائق اعتنا نہیں سمجھا. بات پہلی ہی قوی ہے جس کو ائمہ تفسیر نے قوت دی ہے. ناظرین، اس سوال کے جواب کے بعد آج ہماری اس محفل میں محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری تشریف لائے ہیں اور کام کے آدمی ہیں، اسکالر ہیں، اور علم رسوخ رکھتے ہیں، کام کرنے کا سلیقہ ہے، بولنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کا اظہار کرنا بھی جانتے ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں اپنے حوالے سے کسی آدمی کا کوئی ایسا رشتہ بیان نہیں کرتا جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں۔ کبھی اپنے شاگردوں کو شاگرد بھی نہیں کہتا، اور اگر کوئی مرید ہو تو کوشش کرتا ہوں اس کو مرید بھی نہ کہوں، اس کو اپنی برابری کی سطح پر لاؤں۔ کسی کو چھوٹا جاننا ٹھیک نہیں ہے، لیکن دنیا میں جس آدمی کو چھوٹا بننا آ جائے، یہ بڑی کامیاب منزل تک پہنچانے والا قانون ہے۔ ڈاکٹر طاہر آزاد صاحب کے بزرگوں کی کتاب ہے تذکرۃ الفاضلین، اگرچہ اس پر میں نے تقریر لکھی لیکن میں نے کتاب نہیں پڑھی تھی، تو اب جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے اندر تو انہوں نے اپنے حالات زندگی میں پورے صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ میں شاہ جی کی صحبت میں رہا، تو جس پردے کو انہوں نے خود ہٹا دیا ہے، اب میں اس پردے کو رکھ کر کیا کروں گا۔ تو 32 سال سے ان کی اور میری دوستی ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دیں، احترامات دیے، ایک اچھے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، سادات اُج شریف میں کے ساتھ ان کا شجرہ نسب ملتا ہے، اور میرا شجرہ نسب بھی انہی سے ملتا ہے، تو یہ بھی نقوی ہیں اور میں بھی نقوی سید ہوں۔ تو آپ کہیں یہ نہ محسوس کریں کہ انہوں نے طے کر دیا ہے کہ من تو رہا حاجی بیگم تمہارا ملا بیگو۔ اب زیادہ ان کی تعریف نہیں کروں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یقیناً یہ لمحے اعزاز اور سعادت کا باعث ہیں کہ مجھے حضرت شاہ جی کی میت میں یہاں حاضری کا یہ موقع میسر ہے۔ حضور، میں لاہور سے آج حاضر ہوا ہوں، تو کشف المحجوب سے ہی ایک اقتباس جو ہے آپ کی وساطت سے اور آپ کے توسل سے دنیا بھر کے جو یہاں ناظرین اس وقت موجود ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں اپنے پیر و مرشد حضرت بوالفضل خودتلی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ کو وضو کروا رہا تھا، پانی میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھوں پر گر رہا تھا، اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مان میرے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ اگر دنیا میں ہر چیز تقدیر کی پابند ہے تو پھر ہم لوگ ان لوگوں کی خدمت میں چاکری میں کیوں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے اس خیال کا گزرنا تھا کہ میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ علی حجویری، تیرے ذہن میں جو خیال اور گمان گزرا ہے میں نے کرامت کی بنیاد پر وہ جان لیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ علی حجویری سن، اللہ تعالی جب اپنے کسی بے مایا بندے کو عروج اور عظمت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے کسی نیک بندے کی مائیت اور صحبت سے اسے سرفراز کر دیتا ہے۔ بس آج کی میری خوشبختی اور میری زندگی کا جو حاصل اور میری حضرت شاہ جی کے ساتھ جو نسبت اور جو تعلق ہے وہ شاید اسی ایک سبق اور اسی ایک واقعے سے فیض حاصل کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے 30 سال سے زائد عرصہ حضرت شاہ جی آپ کی خدمت، نسبت اور صحبت میسر ہے۔ یہ بات میرے لیے اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ جیسی ہستیوں کے ساتھ منسلک ہیں یہ ان کے لیے اعزاز اور سعادت کا باعث ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے بو سزن بر آستانے کاملے، کہ اپنے مٹھی بر اس وجود کو کیمیا سفت بنا لے اور جا کسی مرد کامل کے آستاں پہ بوسہ زن ہو جا. اور شاید میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر دا. اور یہ جو انسانیت سازی ہے یہ کسی کتاب سے شاید ممکن نہ ہو, یہ تو صحبت پاک اور نظر پاک ہی کا کرشمہ ہے اور صحابہ کرام اور پھر ہماری جو اولیاء کرام اور صوفیہ کی عظیم تاریخ ہے وہ اسی سے فیض حاصل کرتی اور بصیرتیں اور نور بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہے. میں بار دیگر آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں کچھ کہنے کا موقع میسر فرمایا.
ناظرین, ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب میرے عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپسی پر ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے. آج انہوں نے کسی بڑے جلسے میں خطاب کرنا ہے, میں رکاوٹ بنا, تھوڑی دیر کے لیے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا, آپ کی نعت شریف سننا, آپ کے محامد کا تذکرہ کرنا اور آپ کی صفات سن کر خوش ہونا, یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. آئیے قصیدہ بردہ شریف ہم ساتھیوں سے سنتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تقویت دیتے ہیں اور اس روحانی غذا سے اپنے نفوس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں اور طاقت حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف.
مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَثَقَلَيْنِ. مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَثَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ من عرب ومن عجم.
آ محمد سرور کونین جن و انس ہم, بہتر خلقین دو عالم سید عرب و عجم.
آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا, آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا.
ہوں جہاں نادا ہے سرور او محمد محترم, جیند تاب جنت آدم سب عرب تے سب عجم.
He is محمد, peace be upon him, the lord of both the worlds, the lord of men and all the hidden powers, the lord of the Arabs and the lord of the rest of the worlds.
Wal habibul ladhi turja shafa'atuhu. Wal habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwali muqtahim.
حبیب از تو عزو دارم چشم التفات, در بلائی ناگہانو در جمیع حادثات
آپ ہیں محبوب حق اور شافی روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا
اے حبیب ہر مصیبت والے دی امید گاہ ہے شفیع تینا گہانی آفتاں کی تے پناہ
He is the most dearest to whom hopes can look forward for assistance and redress in all befallings, calamities and sudden frights.
یا اقرام الخلق مالی من علوذ به یا اقرام الخلق مالی من علوذ به سوا قائن داخل للحادث الامامی
گرامی طرز خلقت من ندارم ملتجا در جست و در وقت قیامت نیز در افتاد ہا
اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ حادثات عام میں ہیں آپ میری تکیہ گاہ
اکرم المخلوق تیں بن کون دیندہ ہم پناہ ہر مصیبت عام خاصچ تو ہے میری تکیہ گاہ
Oh, the most generous of all, who else is there to give me protection in common calamities and common mishaps? Surely there is none except you.
فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ لوحی والکلام
دنیا ہست از جود تو د آخرت از تو کرم از علوم توست علم لوح نیز علم قلم
بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم
اے جہاں تے او جہاں ڈوں ہی تے ڈا جود و کرم آپ دے کل علم داہک جزو ہے لوح و قلم
This world and its counterpart, the other worlds, owe their existence to your liberality. The knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the sciences. You are the master of all.
Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim Mawla ya salli وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ناظرین آپ نے مقاصدہ بردہ شریف سماعت کیا قصیدہ شریف کے سننے کے بعد آج ہماری اس محفل میں جرمنی سے تشریف لانے والے ایک عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عوام صاحب تشریف فرما ہیں علامہ محمد الیاس جرمنی کے اندر اسٹوٹ گارڈ ایک شہر ہے اس میں جامع مسجد کے خطیب ہیں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے انہیں پڑھایا اور میرا پہلا بیج جو ادارہ سے فارغ التحصیل ہوا اس کے ایک فارغ ہونے والے عالم دین ہیں. پوسٹ گریجویشن انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے اور مختلف کورسز کیے ہیں. درس نظامی کے یہ فاضل ہیں. ایک خاص عرصہ تک پاکستان میں دین مبین کی خدمت کرتے رہے. آج یہ جرمنی میں دین مبین کی خدمت کر رہے ہیں. ان سے میں اس لیے خوش ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے بھی پڑھانے کے لیے اسی ادارے میں داخل کیے ہیں. مگر نہ دین سیکھنے والوں کی یہ بدقسمتی کہ وہ خود تو عزت اور رزق دین سے کماتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو دین کی راہ چلنے کی سائی نہیں فرماتے. اللہ مولانا محمد الیاس صاحب خوش قسمت ہیں, خوش بخت ہیں کہ وہ خود جس راہ پر چل کر کامیابیوں تک پہنچے وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راہ اور اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں. اگرچہ ان کے لیے مشکل تو ہوگا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کسی بات میں کھل کر گفتگو فرمائے, اس لیے کہ بہت چھوٹے سے بچے تھے جب تشریف لائے. آج علم ادراک کا ایک وسیع جہاں ان کے سامنے ہے. میں ان کے لیے نیک تمنائیں بھی دل میں رکھتا ہوں, آرزوئیں بھی اور دعا بھی دیتا ہوں ان کو, اور ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظرین سے مخاطب ہوں. اور میں نے ضروری سمجھا تو ہم وہاں کے حالات کو سمجھنے میں ان سے سوال و جواب بھی کر لوں گا, اور اگر انہوں نے خود ہی گفتگو طویل فرما دی تو میں سمجھوں گا انہوں نے میرے ساتھ مدد کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور ذرہ نوازی میرے مربی و محسن, میرے استاد و میرے مرشد جناب مفسر قرآن حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے. شاہ جی کی صحبت میں یہاں پر بیٹھنے والے یقیناً خوش قسمت ہیں, خوش بخت ہیں, اور باہر کی دنیا میں وہ لوگ کہ جو قبلہ شاہ صاحب کا یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ اس پروگرام کی اہمیت بخوبی جانتے ہیں کہ ان ممالک میں جہاں پر دنیا اپنی پوری آب و تاب اور رنگینیوں کے ساتھ اہل دنیا پر غالب ہے, وہاں پر قبلہ شاہ صاحب کا اللہ تعالی کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور پیار, اور آل رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا جو درس ہے, یقیناً یہ یورپ میں اور باقی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اس دور میں ایک نعمت عظمی سے کم نہیں ہے. اور بالخصوص شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ جس وقت ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو انہیں دنیا کی کوئی رنگینی اچھی نہیں لگتی, وہ اس محفل کو اور اس ماحول کو ترس رہے ہوتے ہیں اور ان گھڑیوں کو وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قبلہ شاہ صاحب کے قدموں میں گزاری ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بلبل کو پھولوں سے جدا کر کے کسی پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے اور وہ اپنے گلشن کو اور اس گلشن میں گزارے ہوئے وقت کو یاد کر کے وہ روئے اور کرلائے. اس دور میں یقیناً یورپ کے اندر مختلف انداز میں علماء کرام اور دین کے مختلف مراکز اپنے طور پر سائی کر رہے ہیں, لیکن قبلہ شاہ صاحب کا جو جرأت اور ہمت برا جو پیغام یہاں سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان سے جو پوری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے، یہ جرأت اور یہ حوصلہ شاید ہی کسی دوسرے مرکز سے اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو پہنچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہم سب پر اور عالم اسلام پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور شاہ صاحب کی نگاہ کرم کا جو فیض ہے، اللہ تعالیٰ ملک میں اور بیرون ملک ہر جگہ پر آپ سے محبت کرنے والوں کو یہ نصیب ہوتا رہے۔ میں ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔
ناظرین، میں علامہ مولانا محمد الیاس صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن ایک سوال کا جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال لندن سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے، جن کا اسم گرامی محمد افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ریٹن تحریری صورت میں طلاق دی ہے، لیکن طلاق کا لفظ ایک ہی دفعہ یوز کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے باقی جو شدت پیدا کرنے کے سیگے تھے وہ سارے استعمال کیے، مثلا ایبسلیوٹلی اور کمپلیٹلی، یہ الفاظ میں نے یوز کیے۔ تو اب ہم طلاق تو دے چکے ہیں، تو کیا کوئی صورت پھر ہماری مقاربت کی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ وغیرہ کا جو راستہ ہے شرمناک سا ہے، کیا ہم ویسے رجوع کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف؟ تو محمد افضل صاحب، تعداد کے لحاظ سے جو ڈائیورس کی جاتی ہے، طلاق دی جاتی ہے، وہ تین طرح ہے: ایک طلاق دینا اور دو طلاقیں دینا اور تین طلاقیں دینا۔ ایک دفعہ طلاق دی جائے یا دو دفعہ، وہ طلاق رجی ہوتی ہے، اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اور تین دفعہ اگر کہہ دیا جائے تو پھر طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی پھر کوئی رجوع کی صورت نہیں رہتی۔ لیکن آپ نے جو صورتحال بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ طلاق تو ایک ہی دفعہ دیتا ہے، لیکن اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مثلا اردو میں وہ کہتا ہے کہ میں تجھے پہاڑ اتنی طلاق دیتا ہوں، میں تجھے ادھر سے لے کر کے لندن تک لمبی طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں مطلق طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں سخت طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں بم طلاق دیتا ہوں۔ تو بالکل یہ جو آپ والی صورت ہے وہ اسی قسم کی ہے، ایبسلیوٹلی لفظ استعمال کرنا یا کمپلیٹلی لفظ استعمال کرنا، چونکہ اس میں طلاق اور ڈائیورس کا لفظ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ طلاق اگر تو اس میں تین کی نیت کی جائے پھر یہ تین ہی واقعہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تین کی نیت نہ ہو تو پھر اس کو بولتے ہیں یہ طلاق بائن ہوئی ہے۔ طلاق بائن ہونے کا مطلب یہ کہ اس شدت مآب الفاظ کی وجہ سے ایک طلاق کے اندر اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ عورت جدا ہو گئی نکاح سے، وہ کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر صرف رجوع کافی نہ ہوگا، تجدید نکاح کی جائے گی، دوبارہ نکاح پڑھ کے آپ سمپلی اس کو اپنے عقد اور نکاح میں لا سکتے ہیں، حلالہ وغیرہ کی ضرورت یہاں نہ ہوگی. ناظرین، سوال کے جواب کے بعد میں علامہ محمد الیاس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے شہر میں، میں آج سے 15-20 سال پہلے جب آپ یہاں تھے تو میں گیا تھا، وہاں افغانستان کے مسلمانوں کی ایک مسجد ہے، اس میں میلاد شریف ہوا تھا، اور دو مرتبہ وہاں میں دو سال مسلسل جاتا رہا اور میلاد شریف کے جلسے سے خطاب میں نے کیا. یہاں پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس کوئی مسجد نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جگہ جہاں آج کل آپ خطیب ہیں مسجد میں، یہ جگہ میں نے ہی پسند کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کو فی الحال خرید کر کے نماز پڑھنے کے لیے وقف آپ کر دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. تو بعد میں پھر جب اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا، میں پھر بھی گیا اور وہاں میلاد شریف کے جلسے سے خطاب کیا. تو بلکہ ایک مرتبہ میں اٹلی سے آ رہا تھا بائی روڈ، آسٹریا سے گزرا میونخ میں، جس کو آپ غالباً میوچن کہتے ہیں، تو وہاں میں نماز کا وقت ہو گیا، مجھے جگہ نہ ملی، برف لگی ہوئی تھی، تو بڑی طبیعت افسردہ ہوئی کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں مل رہا، یہاں میں اس سے پوچھ کر کوئی جگہ دیکھوں نماز پڑھوں، برف لگی ہوئی ہے. بڑی دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کوئی مسجد کا بندوبست ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، وہاں پھر مسجد میں میرا ہی عزیز خطیب لکھا علامہ اسناط احمد مرتضیٰ، اور آج آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں کافی دوست مجھ سے وابستہ ہیں، تو ارادت کا تعلق ہے ان کا میرے ساتھ. تو میں واپسی پر تھک بہت گیا، تو آپ والی مسجد میں میں پھر آ کر کے جو سستایا تھا، آرام کیا تھا وہاں کی آپ کی مسجد کے. میں ٹھیک ہے، صدر تھے یا جنرل سیکرٹری تھے کوئی شیخ صاحب، ان کے گھر میں بھی میں حاضر ہوا. وہاں ایک ظفر صاحب دوست ہوتے ہیں، ان سے بھی ملا. تو اب آپ کے ملک والے مجھے آنے نہیں دیتے، تو میں اس میں بھی خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم دیکھیں کہ جب انہوں نے مجھے وہاں انٹری دینے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے کئی علماء کو وہاں بٹھا دیا جہاں دین کی خدمت کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کل وہاں کے حالات کیسے ہیں.
شاہ صاحب، یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے کہ جس مسجد کو آپ نے پسند کیا تھا، جس جگہ کو، باوجود اس کے کہ وہ آبادی کے اندر ہے، اور آبادی کے اندر جو ہے مساجد کو وہ الاؤ نہیں کرتے، وہ انڈسٹریل ایریا ہو یا جہاں پہ لیونگ ایریا نہ ہو، وہاں پر وہ لوگ زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اس بات کو کہ وہاں پہ اس طرح کی مساجد بنائی جائے. لیکن اس مسجد کو آبادی کے اندر ہونے کے باوجود وہاں پر افغانی بچے آ کے وہاں پر پڑھتے ہیں قرآن پاک، اور بنگلہ دیش کے بچے ہیں، اور پھر اسی طرح ترکی ایک کمیونٹی کافی وہاں پر آباد ہے اور ان کے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں. اور ریسنٹلی ایک نوجوان میٹرک کلاس کا، وہ جرمن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، محمد علی اس کا نام ہے، اور پھر اس نے دو ماہ کے اندر اندر اسی آپ والی مسجد میں اس نے قرآن مجید مکمل کیا ہے.
آپ نے پڑھایا اس کو؟
ہاں جی، الحمدللہ.
سبحان اللہ، الیاس، مجھے خوشی ہو رہی ہے آج آپ نے کہا کہ میں نے اس اسلام قبول کرنے والے دوست کو آپ نے دو ماہ میں قرآن مجید پڑھایا. ریئلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں خوش ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب سے خوش ہوا تھا کہ انہوں نے ٹیلی فون پر ایک آدمی کو پورا قرآن مجید اور تفسیر پڑھائی، اور اب ظاہر ہے کہ ٹیلی فون پر ہر روز ایک گھنٹہ دینا، اور دیکھیں کام آپ کرتے ہیں، لوگ پھر استاد سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ڈاکٹر صاحب کی اس محنت کے نتیجے میں وہاں سے نیو جرسی سے مجھے دیکھنے کے لیے لاہور آیا کہ میں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کے استاد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ الیاس صاحب، آپ نے جو کام کیا بہت اپریشیبل ہے، میں اس پر دعا کرتا ہوں، لیکن اب آپ کی عمر بھی آگے آگے جا رہی ہے تو تھکنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اپنی عمر کو امانت سمجھتا ہے۔ تو ناظرین، علامہ الیاس صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، آج حافظ محمد قاسم صاحب بھی بیٹھے ہیں، کچھ دوست شیئر کرنا چاہتے تھے کہ حرمین شریفین میں گیا ہوں، وہاں کی کوئی باتیں میں سناؤں۔ تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم حرمین شریفین کی باتیں کریں گے، اور کچھ مشاہدات، کچھ روایات، کچھ تاریخ، کچھ ادراکات۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو 6-7 دن انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اے اللہ کریم، میرے لفظوں کو اور میری دعا کے جملوں کو تسنع اور ریاکاری سے بچانا، محفوظ رکھنا۔ اے اللہ کریم، تجھ سے مانگنا میری بھی ضرورت ہے اور میرے سامعین اور ناظرین کی بھی ضرورت ہے، تیری عطاؤں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، تیری عطاؤں کے بغیر ہم کھا نہیں سکتے، تیری عطاؤں کے بغیر ہم پی نہیں سکتے، تیری عطاؤں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اے مولا کریم، کرم فرما، جب تک تجھے پسند و دنیا میں رکھنا تو صحت سلامتی کے ساتھ رکھ، عزت احترام کے ساتھ رکھ، اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان قوی دے دے، اعمال صالح دے دے، اخلاق اچھا دے دے۔ میرے ساتھ جو لوگ دعا میں شریک ہیں ان کی بھی حاجات پوری فرما دے، بیماریوں کو شفا سے بدل دے۔ ان کے اور میرے جو بزرگ آباب بھائی دنیا سے اٹھ کے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ ہمارا خاتمہ بھی اسلام کے ساتھ کرنا، اور قیامت والے دن حضور کے قدموں سے اٹھانا، اس دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ، دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والی والبات۔
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام کتاب تیرا۔ تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیری.